بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. آج مارچ 6 تاریخ ہے اور سنڈے کا سیشن ہے سوال و جواب کا، تو انشاءاللہ میرے پاس کافی سارے سوال ہیں، تو مفتی صاحب سے انشاءاللہ سوال پوچھے جائیں گے. مفتی صاحب، پہلا سوال جو ہے وہ ایکچولی دو سوال جو ہے، کچھ حضرات کافی عرصے سے کیونکہ وہ ٹائم سینسٹیو ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو ایک سوال تو ان کا یہ کہ ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ ان کا نام جو ہے وہ سدرہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو سدرہ کا نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟
جناب خالد صاحب، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور سدرہ بالواسطہ طور پہ ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کا ہجوم، تو اس لیے سدرہ کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا، سدرۃ المنتہا. تو نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر نام رکھے جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں ہاں دس فٹ دیوار نکلی ہے، لمبائی میں 10 فٹ دیوار جو ہمارے مزدوروں نے لگائی تھی وہ نیچے جا گئی تھی. اچھا، بہت نقصان ہوا. جی ٹھیک ٹھیک. سلام. تو سدرہ نام رکھنا درست بھی ہے، پرانے زمانے میں بھی رکھا کرتے تھے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اور اچھا نام تجویز کیا جائے. قبل اس کے کہ خالد صاحب آپ کے سوالات کا جواب دوں، آپ اجازت دیں تو ایک بات جو ہمارے نزدیک بہت اہم ہے، ہم اس پہ کچھ جملے عرض کریں.
جی بالکل.
عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ غیر اہم ہو، لیکن ہم اس کی اہمیت یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی تعزیت پیش کرنا ہے. جو حادثہ جمعے کو پیش آیا اور اہل تشیع اور امامیہ مسجد میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں 60 سے زیادہ افراد کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر جو زخمی ہیں وہ الگ ہیں. ایک بوجھل دل کے ساتھ آج کی گفتگو اتنی آسان نہیں ہے. ذہنی طور پہ بہت الجھاؤ ہے اور قلبی طور پہ بہت بوجھ ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو یاد ہو، تو یہ جمعہ جس میں دھماکہ ہوا ہے، اس سے پچھلے جمعہ کو ہم نے جمعے کی تقریر میں بھی لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جو شیعہ سنی کانفرنسز اور اب یہ سارا ماحول بن رہا ہے، تو ہمیں یہ کہاں لے جا رہے ہیں، اور کیا اب پھر دھماکے اور یہ چیزیں، اس طرح کے جملے ہم نے کہے تھے. ہمیں ڈر تھا کہ اب یہ دوبارہ سے دھماکے ہوں گے، آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جب کابل پہ قبضہ اور یہ چیزیں ہوئی تھیں تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی درخواست ہے، ایسے نہ ہو کہ ایک بار پھر وہ دور شروع ہو جائے جس دور سے کم بھی 25-30 سال اس قوم نے گزارے۔ ہم ایک عام آدمی کی طرح ہیں، نہ ہماری باتوں کا کوئی وزن ہے، نہ ہی ہمیں یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی اس کو سنتا ہوگا، لیکن اس دکھ کا اظہار کیے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا کہ اس افسوس کے ساتھ بھی کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ پورے مکتبہ اہل السنہ، چاہے وہ بریلوی ہوں اور چاہے وہ دیوبندی حضرات ہوں، کسی سرکردہ رہنما نے اس دھماکے کی مذمت نہیں کی، سیاسی لوگوں نے کی ہے، لیکن پورے پاکستان میں مذہبی حلقوں میں اتنا سکوت ہے اس پہ جیسے مر جانے والے، دنیا سے رخصت ہونے والے، ان کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم اتنے بیگانے ہو گئے ہیں کہ ہم میں انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں رہی۔ اس لیے جتنے افراد ہیں اور پورا مکتبہ فکر، ہم ان کے ساتھ ان کے غم میں ایک حد تک شریک ہیں، برابر تو اس لیے نہیں کہتے کہ جھوٹ نہ ہو اور اللہ کے ہاں جواب دینا۔ اور فکر پریشانی یہ ہے کہ اب ریٹیلیشن جب ہوگی اس کی تو پھر کیا بنے، اگر اس کا جواب آیا اور اس سے بھی بڑے پیمانے پر آیا تو پھر کیا ہو۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کبھی بھی، آج سے 20-30 سال پہلے بھی کبھی بھی اس راہ پر چلے ہوں کہ جذباتیت میں آ گئے ہوں اور کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگاتے رہے۔ یہ جتنے لوگ یہ نعرے لگاتے تھے اور دیوبند کے نام پہ لگاتے تھے، وہ در حقیقت انہوں نے دیوبند کے مسلک کو جانا ہی نہیں تھا، اور وہ پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہیں۔ دیوبند کے مسلک کے بانی ترجمان نہیں، بانی مبانی حضرت حسین مدنی نبر اللہ بالکل
کچھ حصہ میرا وہ پانی چڑھ کے اس طرف سے جہاں سے آیا وہ بالکل مسجد کے ساتھ،
لیکن تھوڑا سا
جی تھوڑا سا
حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف، بیعت اور ذکر کے کچھ عرصے بعد ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اسے پڑھیے، اور ان کے حکم پہ چاروں جلدیں پڑھی، اور میں سمجھ آیا کہ دیوبند کا مسلک ہے کیا اور بزرگ کیا کہتے۔ پھر وہ پاکستان میں چھاپنے کا جب مرحلہ آیا اور ٹائپ ہو گیا تو پھر مجھے دیا گیا کہ اس کی پروف ریڈنگ کرو، پھر تیسری مرتبہ دیا گیا کہ اس میں جتنے بھی تصوف کے خطوط حضرت رحمت اللہ نے لکھے ان کو الگ کر، اور پھر کوئی مشکل پیش آ گئی تھی تو فرمایا کہ اس کا مطالعہ کیجئے، یہ تمہارے جو سوالات ہیں اس کے جوابات انہی میں، الحمدللہ انہی میں تھے۔ چار مرتبہ ہم نے مکتوبات شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمت اللہ علیہ نے اہل تشیع کے خلاف یہ دیوبند کے جو بانی ہیں ایک طرح سے حضرت رحمت اللہ نے بار بار یہی لکھا ہے کہ جو شیعہ قرآن کریم کو نہیں مانتے فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں وہ کافر. پورے فرقے کی حیثیت سے کہ شیعہ سارے کافر ہیں, ذرا احساس نہیں ہے کہ ذتانوی نبر اللہ قدو نے امداد الفتاوہ میں فتویٰ دیا ہے اس بات پر کہ اہل تشیع کا ذبیحہ جائز. ہم تو اس سے بھی آگے, اور آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دار العلوم دیوبند اور جتنا دیوبندی مکتبہ فکر ہے سب کی تعلیم کو کتاب سنت اور آئمہ مجتہدین رحمہم اللہ وہ معیار ہے اس کے مطابق کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دار العلوم میں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ اصل ہے اور کتاب و سنت اس کے تابع. بالکل ٹھیٹ اور صاف مسلک ہے کہ اللہ کا دین کتاب اور سنت اور ائمہ مجتہدین ان چیزوں پہ قائم ہیں. ہم پکے مقلد ہیں ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ کے اور کتاب و سنت کے احکامات کو قطعی جانتے ہیں. مسلمان ہیں, عقیدے میں ماتریدی ہیں. اب کوئی آدمی دیوبند سے اٹھ کے کوئی بھی بات کہہ دے تو کیا اس کی مانیں گے؟ ہم کہیں گے حضرت یہ کتاب و سنت کے مطابق سبحان اللہ کیا فتویٰ ہے, کیا عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو عرض کریں کہ حضرت اس پہ نظر ثانی کر لی جائے, غور فرما لیا جائے کہ یہ مسلک جو کتاب و سنت کے مطابق ہے ویسا نہیں. پاکستان میں اگر ندوہ کے متعلق کوئی کوشش کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے تو اس کا بنیادی پتھر یہ کہ ندوہ اور دار العلوم دیوبند اور اس کا مسلک سب کا سب کتاب و سنت پہ پرکھا جائے گا. اللہ کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ اصل ہے, باقی چیزیں اصل نہیں, باقی اس پہ پرکھی جائیں. اور ہمارے اساتذہ کا ہمارے قابل کا یہی مسلک ہے. مجموعی اعتبار سے شیعہ کو کافر قرار دیا جائے, مرتد قرار دیا جائے, کیا عالمگیری میں, کیا فقہ حنفی میں, کیا کتابوں میں یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہودی اور عیسائی تک کی تعزیت ہے کہ یہودی کا بچہ مر جائے تو جا کے یہ کلمات کہنے ہیں, عیسائی کا مر جائے تو یہ کلمات کہنے ہیں. اور جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے ہم میں سے کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ہم اس سے بلند تر ہو کے سوچیں کہ شیعہ سننے کی بات کم ہے, اس سے بڑھ کر سوچیں کہ کل ریٹیلیشن ہوگی تو کیا. ہمارے سارے اکابر شرائط کے ساتھ کافر قرار دیتے رہے ہیں, من حیث الفرقہ اور من حیث القوم, پورے طبقے کی تکفیر کر دی ہو یہ نہیں کی. یہ اب چڑھاتے ہیں اور یہ شیعہ سنی فسادات پھیلانا چاہتے ہیں. پھر ہم آئیں اصل حنفی فقہ کی طرف اور ہم کسی دن بتائیں کہ تم حنفی ہو, جمہور امت اس بات کی قائل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو قتل کیا جائے گا. شافعی احمد امام مالک رحمت اللہ کے بعض فقہا کا صرف حنفی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے. اور سننا چاہتے ہیں من سب نبیین فقتلو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کے اسے قتل کر دو یہ حنفی ہے. کل بتوں کو توڑتے پھرتے تھے یہ حنفیت ہے. ایک کچھ خدا کا خوف کرو, تمہیں مرنا ہے اور اللہ کو جواب دے. تم صاف کہو کہ ہم غیر مقلد, ہم کسی کو امام نہیں مانتے, چھٹی جان چھٹی. پھر آپ کریں, اب کس کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں حنفی ہیں اور حنفیت آپ نے پڑھی نہیں, فتوے میں آپ کے ہاں رسوخ نہیں، اور دوسری طرف آپ وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو لوگ کوئی سر پیر نہیں ہوتا، بے سرے. نثار صاحب وزیر داخلہ کہتے تھے کہ ملک میں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ہمیں کچھ غرض نہیں ہے کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جینے دیں. نہ کریں ہم 25-30 سال دھماکے یہ چیزیں سن کے سب کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ اب جا کر جنرل راحیل کے دور میں کچھ امن قائم ہوا ہے جو چل رہا ہے، اب کیا یہ پھر اسی جگہ پہ ملک چلا جائے گا؟ ایک ہفتے میں دھماکے ہوئے ہیں، اہل تشیعوں کے اکالم دین انہیں قتل کیا گیا، اس کے مقابلے میں سنی کو قتل کیا گیا، پھر یہ ساری طوفان اور آفتیں دوبارہ آ رہی ہیں اور یہ اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نہ کرو، اور جو عناصر اس کو ہوا دے رہے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو ان کی گرفت کر سکے، خدا ان کی گرفت کرے گا اور شدید کرے گا. اس دنیا میں نہ صحیح، اس دنیا میں، اس جہان میں نہ صحیح، اس جہان میں 60 آدمیوں کو ایک دھماکے میں مار دیا، ان میں سے کسی کی کوئی ماں بہن نہیں تھی، کسی کی بیٹی انتظار نہیں کرتی، کسی کی اولاد نہیں. یہ خون رائے گا جائے گا؟ اس لیے جو ان کو پال رہے ہیں اور ان تینوں فتنوں نے بربادی چڑھا دینی ہے، جو اپنے بچوں کو سکولوں میں سکھا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کرو، مارو، جینے نہ، یہ بچوں کا دماغ بن جائے گا چند سالوں میں. اور ابھی ابھی روس کے خلاف امریکہ نے کہا نا یوکرائن میں کہ اسلحہ ہم سے لڑو، لڑو ان کے خلاف. اسی طرح اسلحہ کوئی وقت آ جائے گا، پھر سپلائی ہوگا، مختلف قوتیں سپلائی کریں گی اور ملک میں تباہی. یہ کرنا ہے. یا وہ جن کے سر کی امریکہ نے 50 لاکھ ڈالر قیمت لگائی تھی، پھر 1 کروڑ ڈالر قیمت لگائی، وہ آج آپ کے ہمسائے میں ملک وزیر خارجہ ہیں، کیا وہ حکومت ہماری فلاح و بہبود کا سوچے گی؟ جو 20 سال سبق پڑھاتے رہے اللہ پہ بھروسہ اور بغیر اسباب کے اور یہ اور یہ اور یہ، اور آخر انسانی حادثات اور ان کا ڈھنڈورا پیٹ کے پھر جا کر بیٹھ گئے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، اب کہاں گیا تمہارا توکل اور اب کہاں گئی تمہارے اسباب و وسائل سے عدم دلچسپی، اب کہاں گئے؟ اس سے مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے، پھر وہی بھکاری. اور حد ہے، حد ہے. ہم بھیا اپنی جان کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم اپنے ملک کا تحفظ مانگتے ہیں، کچھ لینا دینا نہیں. حد ہے کہ اسی امریکہ کی سفارش سے آئی ایم ایف قرضہ دے اور آئی ایم ایف کے سارے معاہدے اور بھیک مانگی اور ملی، اور اب 10 روپے یہ چیز سستی ہے اور 10 روپے یہ چیز سستی ہے، اب کہاں گئے آپ کے معاہدے اور یہ چیزیں؟ کیا پالیسی ہے؟ کرنا کیا؟ اس لیے کسی کے دل میں بھی خدا کا خوف ہے تو وہ سوچے، یہ دھماکے ہیں، یہ زندگی کو تنگ کرنا ہے، یہ اس دور کو آواز دینی ہے کہ گھر والے، شوہر، بھائی، بھتیجا، بھانجا، والد، کوئی گھر سے باہر نکلے اور عورتیں سارا دن دعا مانگتی رہیں کہ یا اللہ خیریت سے واپس لا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، یہ صورتحال. شاید کوئی اہم پیغام لے، اجازت دیجیے میں سے سنوں.
جی جی
نہیں اس لیے انسانی خون خدا کے غصے کو ابھارنے والا، انسانی خون اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. جہاں انسانی خون بہے گا تباہی آئے گی. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تمنا نہ کرنا کہ جنگ شروع ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہے. اسی لیے ایک آدمی کے قتل پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے 8 آدمیوں کے سر اتروا دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ میرے دور میں ایک آدمی کا خون بہ جائے گا، مجھے اللہ کی قسم میں پورا طائف شہر اس بے گناہ خون میں شریک ہوتا، میں پورے شہر کو اڑا کر. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ انسانی خون سے ڈرتے تھے، اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایک آدمی کا ناحق خون اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ساتوں آسمان اور زمینوں کو لے کے جہنم میں ڈال دے، خدا کو کوئی پرواہ نہیں. ہم کچھ نہیں کہتے جینے کا حق مانگ، ہم صرف یہ کہتے ہیں ہمیں امن سے جینے دیا جائے، ہمارے بچوں کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی. ہم اس دور سے گزرے ہیں جب ہماری صلاحیتیں برباد ہو گئیں، پڑھنے کو کتاب نہیں مل سکتی تھی، سفر نہیں ہو سکتے تھے، اور جڑ اس کی جہاں بھی پائی جاتی ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے یہ دنیا بہت چھوٹی چیز ہے، یہ اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. اب تعالیٰ شانو کے ہم سب پہنچیں گے اور ہر ایک نے حساب دینا. غالباً تورات کا قصہ ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا چھپکلی کے متعلق، اور اسے مارنے کا حکم دیا کہ اس کی فطرت میں شر ہے. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو یہ آگ اس میں پھونکے مارتی تھی تاکہ آگ بڑھ کے چھپکلی کی پھونک سے کیا ہو جانا تھا، لیکن فطرت میں شر ہے نا. تورہ میں یہی قصہ دوسرے انداز سے آیا ہے کہ چڑیا آ کر پانی پھینک، کسی نے سمجھایا کہ ایک لپٹ آگ کی لگ گئی تو بن جاؤ گی، تو اس نے کہا قیامت میں، میں جانتی ہوں میرے اس چونچ کے پانی سے کون سا آگ بجھ جانی ہے، مگر قیامت میں اللہ تعالی دونوں فریقین کو کھڑا کرے گا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے بھی اور انہیں جلانے والوں کے بھی. میں چاہتی ہوں کہ خدا قیامت میں ان لوگوں میں کھڑا کرے جو آگ بجھا رہے تھے، ان میں نہ لے جائے جو آگ جلا رہے. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، لیکن اللہ کے یہاں پہنچ کے ہم آج بھی کہتے ہیں، اس دن بھی عرض کریں گے کہ جتنی قوتیں ایٹم بم بنا چکی ہیں ان سب کو اس بات کی دعوت دینی چاہیے کہ ختم کرو، انسانوں کو جینے دو، اس کرۂ ارض کو آباد رہنے. کیا امریکہ اور کیا رشیا اور کیا فرانس اور کیا برطانیہ اور کیا انڈیا اور کیا پاکستان، ختم کرو ان چیزوں، جینے کا حق دو. लोगों को सुख और चैन से जिंदगी बसर करने दो, वो सोचें, वो मजहब को अपनाएं, हम खुदा का दीन उनके सामने रख सकें, उन्हें आखिरत की निजात की दावत दे सकें। जितनी ताकतें, एटॉमिक वेपन्स और ये चीजें बना रही हैं और काम कर रही हैं, गालिबन यहां इस्लामाबाद से 3000 किलोमीटर के फासले पे चेर्नोबिल में, यूक्रेन में वो जो कुछ हुआ था उसका असर यहां तक पहुंचा। परिंदों ने अपने राउट्स बदल लिए, यहां परिंदे मर गए। और यूक्रेन की जंग के मुताबिक कई लोगों ने लिखा कि इतने हजार या इतने 100 साल तक यहां कोई चीज नहीं उग सकेगी अगर यहां पे आइटम चले। क्या इस रूस से तीसरी जंग अजीम का आगाज हो जाएगा या आगाज की अभी बुनियाद रखी जा रही है? कोई ने नहीं समझाने वाला, कोई नहीं कहने वाला कि ना करो यार, ना करो, मत मारो इंसान, मत इंसानों का खून बहाओ। कोई इंडिया से ये नहीं कहता कि आप अपने वेपन्स को खत्म करें और गारंटी लें हम भी आपके बाद खत्म करें और हम अमन से रहें, इत्मीनान से। हमें नहीं मालूम सियासत और उसका क्या मुकाम है, लेकिन पहली मर्तबा जनरल कमर बाजवा वाहिद आदमी है और पहली मर्तबा उन्होंने ये पेशकश की इंडिया को भी, और उन्होंने हमें भी सबको कहा अपने मुल्क में कि हम अपने अंदरूनी हालात ठीक करें और हम अपनी तरजीहात पर गौर करें, और हिंदुस्तान को दावत दी इस खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कभी ऐसी बातें नहीं करता। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अब उनके जहन में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर उनके अल्फाज से वो अमन के दाई है। कुछ गर्ज नहीं कि और क्या है क्या नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब हमारे मुल्क में अगर ये चीजें शुरू हो गई, इसकी रिटेलिएशन में कल को 100 सुन्नी मारे जाए, कल को हमारी मस्जिद में धमाका हो जाए, आप और हम उड़ा दिए जाए, आप सोचिए होगा क्या। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन देखना यह भी पड़ता है कि जो कुव्वतें ये करवा रही हैं वो इतना भी सच सुनने को तैयार है या हमें किसी धड़े से कोई बस ना उससे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजहब के नाम पे खून बहाना चाहते हैं या बहाया है या मुल्क की ट्रैफिक को जैम कर दिया है, मुल्क को बिल्कुल तबाह कर दिया। हमें उनसे भी गर्ज नहीं है जिनको इस्लाम नए रंग से अब नाफिज करना है। पहले भी इस्लाम की तशरी थी, या अल्लाह वो इस्लाम अब बदल गया, अब इसको क्या हो गया, पहले और था अब और हमें उनसे भी गर्ज नहीं है जो मुल्क के साथ हम सायों में बैठे हैं। हमें सिर्फ इतनी गर्ज है कि जो कोई भी सुनता है यार अमन से रहे, इत्मीनान से जीने दो। मौत आनी है वो अल्लाह जिस दिन भी भेजे बसर व चश्म, लेकिन ये जुल्म ना करो। और दूसरी चीज जो सिर्फ उन लोगों के मुताल्लिक है जो हमें सुनते हैं और जिनको सुनने का मोहब्बत या शौक है इससे वो सुनते हैं, उनसे कोई कलाम नहीं है। जिन लोगों ने तनकीद करनी है, जिन्होंने बुरा भला कहना है, जाहिर है कि उन्हें सुनना ही नहीं चाहिए। इससे बेहतर है वो नफल पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, कोई सवाब और नेकी का काम करें। इसे भी वो नेकी समझते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर नेकी गालिब बन गया है कि वो किसी की बुराई में ना, जब तक कि शरीयत उन पर वाजिब ना करे। लेकिन जो भी मोहब्बत से सुनते हैं, आप सबसे दरखास्त है कि हम अपने मिशन पे चले, हम तालीम को आम करें, हम अपने बच्चों को बनाएं और हम अपने ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों को आर्मी में भेजें, हम अपने पढ़े लिखे बच्चों के लिए ऐसे इदारे बनाएं कि हमारे बच्चे कानून की तालीम हासिल करें اور انہیں جس طرح انگلش لا پڑھایا جاتا ہے ہم اسلامک لا بھی ساتھ تقابل میں پڑھائیں، ہمارے وکیل اور ہمارے جج کر کے جانیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اس کے مقابلے میں مغربی دنیا کیا کہتی ہے، وہ خود اپنے عقل اور شعور سے بھی فیصلہ کرے کہ ان میں سے کیا بہتر ہے. وہ قانون جو پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کے مطابق دیا ہے یا وہ قانون جو محض عقل کے سہارے پہ چلتا ہے. ہم ایسے بچوں کی تربیت کریں جو معاشی طور پہ اپنی مملکت کو سنبھال سکے، جو معاشی طور پہ سود اور قرضے سے ہماری نسلوں کی جان چھڑا سکے. عمران خان صاحب نے، ایک قادیانی تھے، ان کو پاکستان کی معیشت میں لانا چاہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہمیں نام بھی یاد دلا. اس وقت جو ہوا سو ہوا، وہ چیز ختم ہو گئی. اس شخص کو سعودیہ نے لے لیا اور سعودی فائنانس پہ وہ کام کر رہا ہے. پوری دنیا میں سعودیہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا. ہمارے ملک میں کیوں نہیں، ہمارے بچے کیوں نہیں؟ ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے، ہمیں اس پہ ادارے قائم کرنے چاہیے. یہ تو ہم درد دل کو کہہ رہے ہیں، آپ اس سے بھی آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے بس ایک کام کریں کہ ہمارے بچے اس ملک کے حالات کو بدلنے والے ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک طے شدہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں مسلمان دنیا میں، مسلمان ممالک میں، پوری دنیا میں کسی ملک پر کوئی آفت، کوئی مشکل، کوئی چیز پیش آتی ہے تو وہ پھر پاکستان کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسی ویسی بھی قیادت ہے پھر وہ پاکستان بھاگے بھاگے آتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہماری رہنمائی دو. یمن کا معاملہ ہے تو پاکستان میں اور پوری دنیا کی متحدہ فوج ہو گئی، مسلمان ممالک کی ہر کوئی اتنی اتنی فوج بھیجے گا اور اس فوج کے قائد کا نام آیا کون ہوگا؟ پھر جنرل راحیل. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس کو پوچھے گا کہ میں نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالی تھی، تمہارا ملک لیڈنگ پوزیشن میں رکھا تھا، پوری امت تمہارے پیچھے تھی، تم کیا کرتے رہے؟ اب پورے یقین سے بات تجزیے سے مانیں کہ پوری دنیا کے حالات پر دیوبند اور علی گڑھ نے اثر ڈالا. یہ دو تعلیمی ادارے تھے جنہوں نے براہ راست بر صغیر کو اور بالواسطہ طور پہ انڈائریکٹلی پوری دنیا کے حالات پہ اثر ڈالا. دیوبند نے وہ لوگ پیدا کیے جن کی ایک ایک بات نے شہروں اور ملکوں کی تقدیر کے فیصلے کیے، اور علی گڑھ نے وہ لوگ پیدا کیے کہ بڑی بڑی طاقتیں آ کر چھپی اور علی گڑھ نے لوہا منوا. جس محبت اور تعلق سے آپ سنتے ہیں جو بھی، بس یہ کریں، ہم کچھ تعلیمی ادارے بنائیں، ہوتا رہے، اب جو بھی ہوتا رہے، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں ہے. ہم اپنی ساری زندگی اور محنت اس پہ لگا دیں، آج نہیں، 10-20 سال نہیں، 50 سال بعد ہی صحیح، ہم نہیں، ہماری آئندہ نسلیں اس گلزار اور چمن کو دیکھیں جس کے پھولوں کی خوشبو ساری دنیا کو مہکائے. چاہے ہم آج خواب ہی دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ ہم سے یہ تو نہیں پوچھے گا پھر اگلے زمانے کا کیا، وہ ہم سے پوچھے گا تو ہم اسے کہہ سکیں گے کہ ہم نے ایک پازیٹیو ایفرٹ کی تھی. اے خدا، باقی تیرے ہاتھ. ہمارا بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں سارے اسباب اور وسائل اختیار کریں گے، ایک لمحے کے لیے اس سے غفلت نہیں کرنی، باقی اس کا نتیجہ 0 نکلے یا 100% ٹھیک نکلے، یہ سب اللہ کی طرف سے. ہم اس کے پابند ہیں کہ اپنے اسباب اور مسائل کو جھونک دیں اس ایفرٹ میں کہ کل کو آنے والی نسل جو ہمارے ہاتھوں سے گزری بھی ہو، وہ اس ملک کے حالات کو تبدیل کرے، اس سسٹم کو تبدیل کرے، परम खुदा से कह सकें कि ये सिस्टम था, हमने बुनियाद रखी थी, और जो सिस्टम तेरे अहकाम के मुखालिफ था हम उसके तहत जिंदगी बसर नहीं करना चाहते। आगे चलिए
मुफ्ती साहब, इसमें आपने जो बात फरमाई इसमें एक दो सवाल, एक तो खैर मेरे पास पहले था और एक साहब ने सवाल भिजवाया है कि ये असबाब का इख्तियार करना जो है इसके अंदर दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं कि असबाब के ऊपर नजर होनी नहीं चाहिए, और इसमें उलमा जो है इसमें उन्होंने हवाला मौलाना उमर पालनपुरी साहब का दिया है कि उन्होंने कहा उनकी नज़दीक जो है असबाब को इख्तियार करना जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ये एक सवाल तो ये, और दूसरा जो इसी से रिलेटेड, जी जी जी
इससे रिलेटेड है तो फरमाइए।
रिलेटेड इस तरह से है कि जो उनका सवाल है जो उन्होंने कमेंट में अभी भेजा है कि आपने जो फरमाया कि अहनाफ के नज़दीक जो है तौहीन रिसालत के जो मुर्तकिब जो होते हैं वो वाजिबुल कत्ल नहीं है, तो इसके अंदर ये किसकी राय, मुकद्दमीन की है या मुतखरीन की है, और उन दोनों में से अगर इख्तलाफ पाया जाए तो किसकी राय को तरजीह दी जाएगी। तो इसको अगर इस सवाल से ही मिला लें कि असबाब का इख्तियार करना जो है ये मुकद्दमीन की राय है या मुतखरीन की।
देखिए, हनफी हमेशा इसके कायल रहे, मुताखरीन की इस मामले में अगर आप फिक्री एतबार से मुताखरीन कह रहे हैं तो काबिल सद एहतराम है, और अगर आप इस जमाने के कह रहे हैं तो कौन पूछता है इन्हें। शामी को पढ़े, रिसाल इब्ने आबिदीन में शामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा रिसाला इस मौजू पे लिखा है, आप उसे पढ़े। इस बहस को दीगर आइम्मा अहनाफ ने जान लिया है, उससे पढ़िए। ये मत समझिए कि हम कोई अकेली बात कर रहे हैं। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब का रिकॉर्डेड बयान है जिसमें उन्होंने खुद ये इरशाद फरमाया। उनके बड़े भाई हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जो फतवा इरशाद फरमाया है, तहरीर फरमाया, वो अब तक महफूज है। ऐसे नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से इतने गाफिल हो गए हों कि इतनी बड़ी बात कहें और हमें जरा खुदा का खौफ ना हो कि अल्लाह ने कल पूछना है ये फतवा क्या कहते। आप पढ़िए, किसी वजह से इस बात पे बात नहीं हो सकती ज्यादा, वरना हम पूरा बयान रिकॉर्ड करवाएं कि हमारा अहनाफ का क्या मौकफ है, जमहूर उम्मत का क्या मौकफ है। हाँ, वो शख्स कतल का मुस्तहिक ठहरेगा जब वो उसे करार देंगे कि मुर्तद हो गया है चूंकि, लिहाजा अब इस पे कतल। तो मुर्तद तो आपके मुल्क में थोड़े हैं, कादियानी मुर्तद नहीं है। फिर इर्तदाद की सजा आप नाफिज करेंगे तो फिर आप क्या कहां कहां जाएंगे। हम सबको ठंडे दिल से गौर करना चाहिए कि हम मजहब का सहारा लेकर कहीं मजहबी के खिलाफ न चल पड़े। ये तो जवाब वो हुआ जो जिन्होंने भी तहरीर फरमाया है, इरशाद फरमाया है। जनरली एक बात आपसे अर्ज करता हूं, शरीयत के अहकाम को नाफिज करने के लिए हालात को देखना है या नहीं देखना, क्या हदूद एक फर्द को इजाजत दे देनी है कि हद नाफिज करो। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया, जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, काफिरों के खिलाफ भी जिहाद कीजिए और मुनाफिकीन के भी, ये कुरान कहता है। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये फलां मुनाफिक है, इन मुनाफिकीन की गर्दनें ना उतार दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर छोड़ दे, लोग कहेंगे कि पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों से लड़ता था, लो अब जो कलमा पढ़ते हैं इनकी भी गर्दनें मारने लगे। कुरान कहता है मुनाफिकीन के खिलाफ जिहाद कीजिए। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी हयात तैयबा में इस कदर शदीद वाकयात कि उनके घर तक उस आग की लिपटें पहुंची हैं, अबूल मोमिन से आयशा से लाना वगैरह वगैरह जो वाकयात हैं, इसके बावजूद हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुनाफिक को कत्ल नहीं किया। سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ غلط سمجھیں تو عین امکان ہر ایک سے غلطی ہوتی, لیکن ہم نے جو کچھ اساتذہ سے پڑھا ہے وہ یہ اس لیے نہیں بات کر سکتے کہ خود مارے جائیں. یہ اتنا کہنے پہ بھی اگر زندہ رہیں تو یہ خدا کی مہربانی ہے, ورنہ بہت سے اسی پہ مارتے. ہم نے جمعے کی ایک تقریر میں ایک فقرہ کہہ دیا تھا تو انہوں نے کہا ایسی مار پڑے گی کہ تم یاد رکھو. ہم نہیں سچ بول سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جو ذمہ داریاں ہیں نا وہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی بات. اب آپ پہلا سوال بتائیے گا کیا تھا؟
جی پہلا سوال اسباب کے بارے میں ہے کہ اسباب اختیار کرنا,
اسباب اور وسائل کے بارے میں بالکل دو ٹوک بات ہم نے عرض کیا. ہم سارے اسباب اور وسائل کو اختیار کریں اور نتیجہ اللہ کو چھوڑ. آپ جب کہتے ہیں, جو بھی کہتا ہے کہ اسباب اور وسائل کو نہیں دیکھنا, یا آپ کیوں دیکھتے ہیں پھر؟ آپ یکساں زندگی گزارتے ہیں, نہ گھر بیٹھ جائیے مت نوکری کیجیے, کیونکہ وہ نوکری سبب ہے پیسہ آنے کا نا, تو اسباب نہیں اختیار کرنے. آپ کیوں جاتے ہیں؟ اولاد چاہیے, کیوں شادی کرتے ہیں؟ بیوی سبب ہے نا, اولاد کا ہٹا دیجیے, ہے بھی تو طلاق دے دیجیے, یہ کریں نا. اگر بچے بچے ہیں تو ان کو کھانا تک نہ کھلائیے, اس لیے کہ وہ زندگی کا سبب ہے, اسباب پہ جانا نہیں. یہ کریں, شروع کریں. ولیعظم استغفر اللہ, ہم اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے فاسق ہوئے, کافر ہوئے, اس سے تو زیادہ نہیں نا. آپ مومن ٹھہرے, آپ ہمت کریں, کریں اسباب اور وسائل کو چھوڑ دیں. گاڑی کو بھی بیچے آئیے, آگ لگا دیجئے, اسباب اور وسائل کو چھوڑ کے پھر حج کے لیے بھی پیدل تشریف لے جائیے. وہ ٹانگیں بھی تو آخر کوئی سبب ہے نا چلنے کا, اسے بھی کاٹ دیجیے. یہ دین کے غلط تصورات ہیں, یہ دین کے نام پہ معجزات اور کرامات کا انتظار کرنا ہے. یہ ادعا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ غیب سے میری مدد کرے گا. مت سوچے ایسا, ہمیشہ عاجزی رہنی چاہیے کہ اللہ میں گناہگار انسان ہوں, آپ مدد فرمائیں, مہربانی فرمائیں, بس. کوئی معجزہ نہیں, معجزات تو خیر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں, کوئی کرامت نہیں, کچھ نہیں. یہ ہے جو اصل اسباب اور وسائل میں اختیار کر سکتا تھا, یہ آپ کے سامنے ہے, اس پہ نتیجہ آپ مرتب فرمائیں گے, میرے پاس میں کچھ نہیں. بس سمجھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے تبوک کے موقع پہ اور متعدد مواقع پہ جو دنیاوی اسباب اور وسائل کے لیے اپیل کی ہے, اور اتنی زبردست اپیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اس دن عام ہو گئی تھی. آپ دیکھتے نہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے غزوہ تبوک کے لیے, آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, لاؤ مال. عیسائیوں سے تھا نا, جو پہلا موقع تھا اتنا بڑا کہ عیسائی سلطنت سے ٹکر لینی تھی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسباب اور وسائل استعمال فرمائے, چھوڑ دیے تھے, بیٹھے ممبر مبارک پہ اور فرمایا لاؤ جس کے پاس جو پوچھا لاؤ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا 100 اونٹ میں اسباب و سامان کے میں پیش کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس میں سنی نہیں جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کی بات. وہ پھر کھڑے ہوئے, ان کا اللہ کے رسول 200 اونٹ لے, پھر اٹھے اور تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ نظر کرتا ہوں, 3 تو 5 اور 1 6. بعض محدثین کا خیال ہے کہ 600 اونٹ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہی نہیں فرمائے. عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے جتنے سکے تھے جیب میں سب جھولی میں ڈال دیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے, اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کبھی ایک ہاتھ میں کبھی دوسرے ہاتھ میں الٹتے پلٹتے تھے, اور وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے سکوں کی کھنک گویا ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں ما بغل عثمان بادہ آدم. عثمان آج کے بعد جو جی چاہے کر، کوئی پوچھ نہیں ہے عثمان آج کے بعد تو پکا پکا معافی شدہ آدمی ہے، کوئی پوچھ نہیں عثمان جو جی چاہے جیسے جی چاہے زندگی گزار، اب کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی اللہ کے لیے اللہ نے سب کچھ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے معافی ہوگی. اتنی بڑی نیکی تھی، اسباب اور وسائل نہیں ہے، محبت کا انداز نہیں ہے کہ پتا تھا عثمان رضی اللہ عنہ 100 ہوں گے تو کوئی بات نہ ہوئی، یعنی محبت میں نا 200 یہ تو کوئی نہیں، 300 یہ بھی کچھ نہیں. حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ تھا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. یہ اسباب اور وسائل نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک آدمی سونے کا ڈلا لیے آ رہا ہے اور ابو داؤد کی روایت میں نہیں آتا کہ کھینچ کے مارا اس کی طرف اور اگر اسے لگ جاتا تو سر کھل جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کے لیے سارا میرے پاس لے آتے ہیں اور میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دوں اور کل تم چوراہے میں بیٹھ کے بھیک مانگو گے. نہیں کیا. دونوں طرف آپ دیکھیں، ایک طرف اس کو ڈانٹ پڑی اور سرزنش ہو جاتی اگر سونے کا ڈلا لگ جاتا، اور دوسری طرف عثمان رضی اللہ عنہ تو طبیعت مبارکہ میں نہیں آئی کہ نہیں عثمان سے تو اور لے اور لینا. یہ دونوں پہلو. اسی لیے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب سامان اور وسائل کو اختیار فرمایا، حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تھے اگر معجزات ان سے ظاہر ہو، اور اللہ نے ان کے لیے یہ کیا کہ بغیر اسباب اور وسائل کے نتائج دکھا دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانتی، ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی اللہ جو سمجھتے ہیں نا، نیچے اترنا چاہیے کہ یار ہم اسباب اور وسائل ہی کے محتاج ہیں جیسے اللہ کے محتاج.
جی مفتی صاحب، اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ کب سے پیدا ہو، خاص طور پہ یہ جہاد کے اندر، خاص حیات و صحابہ کے اندر جو واقعات لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں کہ چند ہزار تھے انہوں نے لاکھوں کے اوپر قابو پا لیا کیونکہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے لیکن اللہ کے اوپر پورا یقین تھا. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ابھی کا بنا ہے یا کہ پرانا ہے یہ، یا اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟
نہیں نہیں یہ پرانا ہے، بہت صدیوں سے، آج کی بات نہیں ہے. جس زمانے میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو اسباب اور وسائل اور ان چیزوں سے وہ سمجھتے تھے کہ دین یہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے بعد جو مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے تھے نا، تو لوگوں کو حرم شریف سے مار کے اٹھاتے تھے، انہوں نے جاؤ، وہ کہتے تھے حضرت عبادت کے لیے ٹھہرے، فرماتے تھے بس ہو گیا حج. پھر کہا امیر المومنین یہ خدا کی یاد اور ذکر کے لیے. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، مسلمانوں کے شہروں میں تجارت رک جائے؟ جائیں اپنا کام کریں، تجارت کریں. ہر دور میں ایسے رہا، بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی، اور جو اس زمانے کے اعتدال میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہمیشہ سوچ سمجھ کے رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع پہ اتنوں کو اتنوں پہ فضیلت، اتنوں کو اتنوں پہ، تو جو اسباب اور وسائل انہوں نے جتنے ان سے ہو سکتے تھے اختیار کیے، اللہ نے اس میں کر دی. ہم اسی کے بارے میں، اسی لیے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے ازواں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی تھی، اب بھی مل جاتی ہے کبھی کبھی، دار العلوم دیوبند کا 7 سالہ جب ہوا تھا 80s میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی تو تقریر کی، تو ظاہر ہے پورا عالم عرب، سفرا اور بہت بڑے بڑے لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں بولنا تھا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو دار العلوم دیوبند ہے، ندوہ ہے، مظاہر ہے، یہ جتنے مدارس ہیں، یہ آپ کے ایک ایک آنے اور ایک ایک روپے سے چلیں گے. یہ آپ غریب لوگ ہماری مدد کریں گے، آپ کے پیسے میں اللہ نے برکت دینی، اس کے ذریعے سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے. آپ قطعاً نظر نہ کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے عرب شیوخ آئے ہوئے ہیں، یہ تو چڑیاں ہیں، ابھی آئی ہیں اور پھر اڑ جائیں گی. یہ پیسے دیں گے ان کی مرضی، بڑے سے بڑی دولت دیں گے مرضی ہے، نہ دیں ان کی مرضی ہے، ہمیں ان سے کچھ غرض نہیں. میں غرض آپ سے ہے کہ آپ نے ایک ایک دو دو روپیہ دینے ہیں اور اس سے مدرسہ چلتا ہے. ہم نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو ان کی یہ بات ایک مرتبہ کی یاد دلائی تو حضرت رحمت اللہ فرمایا کہ میں جب پڑھتا تھا نا تو ندوہ میں اتنی پیسے کی قلت ہوا کرتی تھی کہ جمعے کے دن شاید فرمایا تھا کہ چھٹی ہوتی تھی تو ہم ندوہ والے بچے فیکٹریز کے باہر جا کر لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ٹوپیاں سر سے اتار کے ہاتھ پہ رکھ لیتے تھے. تو جو بھی ہندو مسلمان فیکٹری سے فارغ ہو کے نکلتے تھے، کوئی ایک پیسہ، کوئی ایک آنا، کوئی ایک چیز دے جاتا تھا تو ہم وہ چندہ لا کے ندوہ میں جمع کرتے. ندوہ اس طرح چلا تب جا کر تنخواہیں ملتی. ہر دور میں لوگ رہے ہیں ایسے، اور اللہ کرم بھی کبھی فرماتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائے کبھی بھی. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، اسباب اور وسائل کے بندے ہیں، ان کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ دے اور ہم دان کریں بس. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی ایک شخص سے اتنا کام لے لے جتنا امتوں سے کام لیا جاتا ہے اس کے قبضے میں. ان ابراہیم اکان امت، ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کام کیا جتنی پوری کوئی امت مل کے کرتی. قانت اللہ، اللہ کے سامنے بہت عاجز، بہت جھکنے والا. ایک جگہ فرمایا شاکر اللہ، میری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے میں ہر وقت شکر میں لگا رہتا. اجتبا ہو، ہم نے اسے چن دیا. یہ ان لوگوں کی شان ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ اسباب اور وسائل سے بالکل ہی بے تعلقی ہو جائے، ایسے نہیں. جی
جی مفتی صاحب، ایک اور سوال جو ہے، ایک صاحب نے ان کو یہ مسئلہ، ان کا سوال یہ کہ جو ٹیڈی بیئر، یہ جو کپڑے سے بنائے جاتے ہیں جانور مختلف قسم کے، ان کا بزنس کرتے ہیں وہ، تو اس طرح کا بزنس کرنا کیا جائز ہے؟
بچوں کے کھلونوں کا اصل مسئلہ ہے کہ بچوں کے لیے کھلونے بیچنا جائز ہے یا نہ جائز. انفیہ میں بعض فقہا نے اس کی اجازت دی، اس لیے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی اس کی اجازت ہے. اس لیے اگر کسی انسان کے معاشی حالات ایسے ہوں کہ اور روزگار نہ مل رہا ہو، یا تنگی ہو، یا مناسب نہیں کوئی چیز ایسی، تو پھر کر سکتا ہے. اور اگر اس دکان کو اس سروس سے بہتر کوئی چیز مل سکتی ہے اور اس کو بیچ کے کوئی اچھا بزنس اور کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس سے بچنا چاہیے. ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں بعض لوگ. تو نفسیاتی طور پہ بعض خواتین، یہ سائیکالوجی کو پڑھیں تو اس میں یہ آیا ہے ٹاپک، تو انہیں اپنی جذبات کے اظہار کے لیے کوئی بت، کوئی گڑیا، کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی. تو کوئی آدمی اگر اس نیت سے یہ کام کرے کہ یہ ایک علاج ہے لوگوں کا اور ان کی علاج اور معالجے کے لیے بھی ہے، تو پھر بھی گنجائش اس کی بنتی.
اگلا سوال جو ہے وہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سعادت حسن منٹو جو ہے، ان کے افسانے پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے اپنی تصانیف کے حق میں یہ دلیل دی ہے کہ میرے الفاظ گندے نہیں بلکہ یہ تہذیب ننگی ہے، اور لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ان صاحب کی تحریریں پڑھنے سے برے کاموں کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان بے راہ روی سے بچ جاتا ہے، تو اس لیے مذمت کا کوئی جواز نہیں ہے، تو اس میں شرن کیا حکم ہے؟
انہیں پڑھنا کیوں ہے؟ وجہ پتہ چلنی چاہیے نا، ایسے ہی تو نہیں ہوتے، کوئی وجہ ہوتی ہے نا کہ پتا چلے پڑھنا کیوں. اگر ادب کے لیے پڑھنا ہے تو ان کے ہزار گنا اچھے لکھا رہی، آپ تقابل کر سکتے ہیں سعادت حسن منٹو کے ناول اور عصمت چغتائی کے ناولوں کا اشفاق صاحب سے، ان کی اہلیہ بانو قدسیہ سے، اور قرۃ العین حیدر سے، جو یہ تحریر آتے ہیں ان کا ایک مقام ہے. آپ کہیں ادب تو ادب تو اس سے زیادہ یہاں ہے، آپ کہیں الفاظ اس کی چاشنی کہیں زیادہ ہے، آپ کہیں زبان پہ گرفت تو زبان پہ گرفت. بہت سے لوگ ایسے ہیں لکھاری ہیں، زبان پہ کیا خوبصورت گرفت ہے ان کی. محمد حسین آزاد، وجہ پتا چلے کہ انہیں ہی کیوں پڑھنا.
مفتی صاحب، اگلا سوال جو ہے وہ یہ کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جو مسلمانوں کی تاریخ کے جو بڑے بڑے مجتہد اور علماء گزرے ہیں، ان پر سے نئی نسل کو اعتماد اٹھانے کی باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے، اس میں تابعین ہے، ائمہ مجتہدین ہیں، اور اس کے بعد کے جتنے آنے والے بزرگ ہیں، جو بڑے بڑے نام جس میں امام ذہبی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، پھر متاخرین میں شاہ ولی اللہ ہیں، ان سب سے اعتماد اٹھانے کی ایک طرح سے ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث جو ہے اس سے جو مسائل ہیں وہ آپ دیکھیں، کیونکہ یہ حضرات جو ہیں ان سے غلطیاں جو ہیں وہ ہو سکتی تھی، تو صرف معصوم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے بعد جو ہے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کچھ مفتی صاحب فرما دیں کہ اس پر جو ہے نئی نسل کو کس طرح سے اپنے جو بزرگ ہیں، جن کو ایک صاحب جو ہیں وہ تو ان کو بابے کہتے ہیں، تو ان کی عزت کیسے کرنی چاہیے، اور ان کا جو کام ہے پچھلے 1400 سال میں انہوں نے کیا ہے، مختلف تصانیف لکھی ہیں، تو اس بارے میں کچھ فرما دیں کہ ان کو کس طرح کی روش اختیار کرنی چاہیے.
خالد صاحب، یہ بات کئی مرتبہ ہم عرض کر چکے کہ یہ سب گمراہی، یہ سب وہابیت کا مزاج ہے، یہ سب اپنے نفس کا ادعا اور اپنی شخصیت کو منوانا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک لڑکا درس قرآن دے رہا تھا، تو رکے، کچھ دیر سنا اور پھر چل پڑے. تو کسی نے کہا، حضرت یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرمایا، یہ کہہ رہا تھا مجھے پہچانو، میں کتنا بڑا آدمی. فرمایا، جسے قرآن کی ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں آتا، اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرے. یہ سب گمراہیاں ہیں. رمضان المبارک میں فلم ایکٹریسز ہیں، فلم ایکٹر ہیں، وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. بھلا بتاؤ، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی آخر؟ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، سول سروسز سے ریٹائرڈ ہیں، اور لکھ رہے ہیں آپ قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح. اس سے کوئی پوچھے، بنیادی جس زبان میں یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو بھی نہیں جانتا. یہ سب وہابیت اب سامنے آئی ہے، ہم سامنے بھی آ گئی. ہم بڑے پتے کی ایک بات آپ سے عرض کریں کہ انجام پہ نظر نہیں جاتی. بھئی جب تم ایک لفظ طلاق کہہ رہے ہو تو اس کا انجام یہ ہے کہ بیوی تمہاری گھر چلی جائے گی. جب تم کہہ رہے ہو کہ قبول ہے تو اس کے انجام میں تم ایک خاتون کے لیے اور تمہارے لیے جائز ہو جائے گی. جب تم کہتے ہو کہ اللہ کی قسم تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی نا. اس لیے اتنے بے فکرے ہیں کہ اپنے اعمال اور 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 اپنے اقوال کے انجام سے بے خوف ہو کے یہ کرتوت کرتے ہیں. جس شخص کے متعلق لوگ کہتے ہیں، ان کے متعلق تو یہ قصہ غالباً صحیح نہیں ہے، ہمیں نہیں ملا، لیکن کہتے ہیں کہ، اسی لیے ہم ان کا نام بھی نہیں لے رہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اور کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کیا، اپنے زمانے کے چونکہ بڑے آدمی تھے، شہر میں خبر پھیلی کہ بہت بیمار ہو گئے ہیں اور ممکن ہے کہ نہ بچ سکے. تو کچھ علماء سنی تھے گئے اور کہا جناب والا آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. تو انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ تو طبیب بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اچھا ہوا آپ تشریف لائے، پے نہیں رک رہے، بہت پریشان. تو ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ انہیں پھر قے شروع ہو گئی، اور قے میں گندگی اور سب کچھ. تو وہ سخت تکلیف میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہے، آپ تو حکمت جانتے ہیں، مجھے سمجھائیں یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا وہ جو اپنی کتاب میں تم نے لکھا تھا نا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو گالیاں دی تھیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو تم میں سے سوچنا چاہیے کہ جو آج کر رہا ہے اس کا انجام کل کیا نکلے. زندگی آپ نے ساری گزاری ہے کسی اور فیلڈ میں، اب آ کے آپ پرچار کرنے لگے ہیں اسلام، غیر عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، آپ کسی اور دنیا میں جائیں، اس دنیا کو چھوڑ دیں علم اور فتوے. اور خطرناک چیز یہ ہے کہ ادب نہیں سیکھا، ڈرنا چاہیے. اللہ جس شخص کی شکایات ہیں اس کے ساتھ تو جو بھی کرے، مگر ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اللہ اپنے دوستوں کو اس کے حوالے کر دے کہ تم جو مرضی تنقید کرو اور جیسے بے ادبی کرو. خدا کو اپنے دوستوں پہ غیرت نہیں آتی. ابن حجر ہیں، زہبی ہیں، یہ شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ عبد العزیز ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے، وہ زندگی میں بھی اور موت بھی ان کی خاص خدا کی رحمتوں کا اظہار تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے لوگ کیا سمجھے بیٹھے ہیں، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا قاہرہ میں اور جون میں، اور شدید گرمی تھی، جون تھا جولائی کیا ہوگا، لیکن بہرحال شدید گرمی تھی. لوگ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو قاہرہ میں جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے اور پانی جانے والوں کو پلا رہے تھے، اور خدا کی رحمت برسنا شروع ہوئی. جنازہ اٹھا، حتیٰ کہ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا جنازہ رکھا گیا اور مسلسل بارش اس پہ برستی. ہمارے استاد تھے قاری رشید صاحب رحمۃ اللہ، کہ ہم نے جون میں خود ان کے جنازے میں دیکھا، ہم خود لاہور گئے اور جب جنازہ اٹھا تو بارش برسنا شروع ہوئی تدفین تک، اور صرف جنازے میں بھی پہلی دو تین صفوں پہ ہی بارش ہو رہی تھی، باقی سب گرمی کا. تم ان کے مقابلے میں آ جاؤ گے؟ اس لیے بچوں کو قطعاً تربیت میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی بھی بے ادبی کریں، انہیں اہل علم کی مجلس میں لے جانا چاہیے. یہ تو والدین کو چاہیے نا کہ تربیت میں یہ خاص طور پر سکھائیں. ایسی یاد آ گئی بات، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، حضرت فرمایا والد صاحب مجھ سے کہتے تھے جب حدیث پڑھنے کا زمانہ میرا شروع ہوا تو والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ابھی ٹھہرو ابھی ٹھہرو. تو جب حدیث پڑھنے کی انہوں نے اجازت دی تو میں بہت دعا میں رویا، اور میں نے کہا اللہ حدیث پڑھنے کی جو عمر تھی وہ گزر گئی بہت سی، اور میں بہت دیر سے حدیث شروع کر رہا ہوں، لیکن اللہ اس پڑھانے میں با برکت دے. ایسی برکت خدا نے دی کہ دنیا میں شیخ الحدیث محمد زکریہ سے بھی بڑھ گیا رہا ہے. تو والی صاحب نے ایک دن مجھ سے کہا کہ پہلے تو تم کتابیں پڑھتے رہے ہو اور بھی گرائمر کی صرف ناب وغیرہ وغیرہ، بیٹے یہ ضائع ہو جائے تمہیں یاد نہ رہی اس کی فکر نہیں، لیکن اب جب تم حدیث پڑھنا شروع کر رہے تھے تو میں چاہتا تھا کہ تمہیں سمجھ آئے کہ اگر اس معاملے میں کسی کی بے ادبی ہو گئی نا تو دین ہی برباد ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم پہلے ادب سیکھو، احترام سیکھو، پھر اس کے بعد حدیث لے. قطعاً بے ادبی یہ نہیں کرنی چاہیے. اور آگے یہ کہ متقدمی زاہبی ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، رحمہ اللہ، ان جیسا علم کہاں ہو سکتا ہے؟ اور یہ کس نے حق دیا ہے کہ ان کی باتوں پہ یہ محض عقل سے تنقید کرتے تھے؟ محض اگر عقل ہی کافی ہو، جس شخص کی عقل، جس شخص کی عقل نے، یعنی جس شخص کی عقل کا جنم اللہ کی محبت کے علاوہ ہوا ہے نا، وہ عقل برباد کرے گی، اور جہاں سے اس نے جنم لیا ہے وہ پہلے ہی برباد. عقل صرف وہی قابل تسلیم ہے جس کی ماں اللہ کا عشق ہے. بس اللہ کی محبت سے جو عقل پیدا ہوتی ہے، یہ بچہ صحیح، یہ ٹھیک. جس شخص کی عقل اللہ کی محبت کے علاوہ کہیں سے آ رہی ہے نا، وہ سب گمراہی ہے، سب سنت نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، بہت خطرناک راہ ہے. ہندوستان میں اس وقت بہت بڑا نام جو اپنے زمانے کے ممتاز فقیہ ہمارے مخدوم حیدرآباد میں ہم کی انہوں نے دعوت دی تھی، ہم ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے تھے، سیف اللہ رحمانی مولانا، اللہ تعالی ہمیشہ ان کا سایہ قائم رکھے. مارکۃ الآرا چیزیں ان کے یہاں اللہ نے بڑے علم سے نوازا. حیدرآباد والوں کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی ہستی وہاں پہ. حضرت نے فرمایا کہ میں جن جن چیزوں کو پڑھتا تھا، یعنی ان کے مطالعے کا حال اب تو معلوم نہیں کتنا ہو، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ میں عصر کے بعد بیٹھتا ہوں پڑھنے کے لیے، اور پھر رات گئے تک، ایک بجے تک، دو بجے تک، اور کبھی کبھی فرمایا کہ فجر تک بس پڑھتا رہتا ہوں، اپنا کام کرتا. جس شخص کا مطالعہ اور اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ ہے. خود فرما دیتے کہ ایک وقت آیا پڑھنے کا اتنا تھا کہ میں نے نیاز فتح پوری کو پڑھنا شروع کر دیا. ان کی اردو بہت اچھی، سب چیزیں اچھی. والد کو پتہ چلا تو بالکل سختی سے منع کیا، ان کا اسے نہیں پڑھا، اس لیے کہ نیاز فتح پوری کے مضامین پڑھ کے آدمی گمراہ بھی ہوتا ہے، تک بخی تک کیا پہنچتا ہے. خیر، اب تو نیاز فتح پوری کا دور سب گزر گئے، لیکن قطعاً یہ جتنے بھی بے ادب ہیں نا، قریب بھی نہیں پڑھنا چاہیے. مستوی کو پڑھ لو، مستوی میں لکھا ہے معنی کہ بے ادب محروم گشتا سستے گا، جو بے ادب ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اکیلا ہی نہیں جلتا، اس کی بے ادبی کی آگ ایک جہان کو جلا کے. فرمائیے
جی. مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ ایک خاتون نے بھیجا ہے کہ گھر میں اگر کتابیں اور کاپیاں ہوتی ہیں بچوں کی، جن کی اوپر جو ہے جانداروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو کیا اس گھر میں نماز ہو جائے گی اس کمرے کے اندر جہاں پہ وہ کتابیں موجود ہیں؟ اور اگر نہیں ہوتی تو کیا ان کتابوں کو چھپا دینا چاہیے الماری میں نماز پڑھتے ہوئے؟
ان چھوٹی موٹی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا نماز.
جی، اور ان کا ایک سوال یہ ہے کہ انڈیا میں وہ رہتے ہیں، تو کیا ہم ہندو پڑوسیوں کو نمستے کہہ سکتے ہیں؟
نمستے، آداب، یہ سب الفاظ ایک تہذیب کا حصہ، کوئی حرج نہیں ہے ان کے کہنے، کوئی ایسی بات نہیں. ان کو جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ انسانیت کی بنیاد پہ تعلق رکھنا چاہیے. تحفے تحائف، ان کو کچھ بھیج دینا، ان کے آئے ہوئے ہدیے کو قبول کر دینا، محبت اور تعلق کا اظہار تاکہ وہ جانے مسلمان کیا، کہ انہیں پتا چلے کہ مسلمان ایسے ہوتے. لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ جتنے عیسائی ہوتے ہیں ان کی رنگت سیاہ کیوں ہوتی؟ آپ نے خالد صاحب کو بھی غور فرمایا؟
جی غور فرمایا تھا، جواب آپ نے کسی بیان میں ایسا فرمایا تھا.
یہ سب سیاہ ہوتے ہیں اور گورے عیسائی وہ بھی ہیں، عیسائی یہ بھی. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہندوستان میں جب عیسائیت آئی تو عیسائیت نے محبت اور پیار سے اپنے دین کی دعوت دی، اور ہندوؤں میں چونکہ ذات پات کا سسٹم تھا، برہمن ہے، شودر ہے، کستری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو شودر سب سے کم درجے کے سمجھے جاتے اب بھی. تو شودروں نے عیسائیت کو قبول کیا. یہ ٹھیک تاریخ کا وہ عمل تھا کہ جب مسلمان نئے نئے آئے تھے تو اس وقت ہندوؤں نے کہا یہ عجیب مذہب آیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہیں میں چھوٹا بھی بڑا بھی سب برابری کی سطح پہ جیتے. تو ہندوؤں نے اس مساوات کو دیکھ کے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا، اور تاریخ کا یہ عمل پھر دوہرایا گیا. اور شودروں نے جو نہایت سیاہ رنگت کے ہوتے ہیں انہوں نے عیسائیت قبول کر. اس وجہ سے یہاں جو عیسائی پائے جاتے ہیں یہ سب کے سب وہ ہیں جو شودر تھے پرانے ہندوؤں کے، اسی لیے ان کی رنگت پختہ. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان ہو یا کوئی جگہ ہو، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ ہیں وہ دیکھ کے کہہ سکے گے یار آدمی ایسا ہوتا، انسان ایسے ہوتے. تو دین کو قبول کرے نہ کرے ان کے دل میں کوئی رنجش پیدا نہیں ہونی چاہیے، الا یہ کہ کہیں کفر اسلام پر رستا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہمیشہ اچھائی کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے یاد رکھنی چاہیے، ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قربانی کی اور قربانی کا گوشت اپنے پڑوسی کو بھجوانے کے لیے دیا کسی کو پہ. اس کا حضرت یہودی ہے، فرمایا کیا کروں پھر، ہمسایا بھی تو ہے. یہ درس ہے، اس طرح لوگوں کے قلوب کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے. یہ چیز اس سے تو بہت یاد آ رہے ہیں کہ کیسے مسلمان ہوتے رہے مختلف مذاہب کے لوگ، لیکن
جی مفتی صاحب اس میں ایک انہی کا سوال ایک اور بھی ہے، ایک اور صاحب کا وکیل انڈیا سے آیا ہے کہ جو مسلمان کا جو فرض ہے وہ تو ہے کہ اقامت دین اور دین کو پھیلانا، تو ہندوستان کا آئین جو ہے وہ تو سیکولرزم پر ہے، تو کیونکہ وہاں پر سیکولرزم کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ امن میں رہتے تھے، اور ابھی ہندوازم کی طرف جو ہے ہندو نیشنلزم کی طرف جا رہے ہیں، تو سیکولرزم کے بچانے کے لیے کیا مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے؟ کیونکہ وہ دین جو ہے وہ دین تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ کے قوانین کے خلاف وہ جا رہے ہوں گے ایک طرح سے، تو ان کا یہ آخری سوال یہ مفتی صاحب.
نہیں بھائی، ہمیشہ ہمیشہ ہندوستان میں رہ کے سیکولرزم کی حمایت کرنی چاہیے، کہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ سیاسی اور مذہبی اعتبار سے بہت بالغ لوگ تھے، بہت گہری نظر. ہندوستان میں جب تک سیکولرزم ہے نا یہ بہت عافیت کی چیز، وہ فرد ہو یا حکومت کی سطح ہو، ہمیشہ سیکولرزم کا وہاں پہ ساتھ دینا چاہیے، لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم کی حمایت نہ کی جائے تو پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ اوپر سے آئے گا اور جو کچھ حکومت اور یہ چیز بنے گی، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ انگریزوں کی اس پالیسی کو پڑھیں جو ہم نہیں کہہ سکتے کسی وجہ سے، آپ انگریزوں کی اس پالیسی کو پڑھیں کہ پورے ہندوستان پہ ایک ایک کر کے قبضہ کرتے رہے اور سب سے آخر پر جا کر پنجاب کو چھیڑا تھا 1850، بالکل نہیں چھیڑا ہوا، اسی کو جانتے تھے وہاں رنجیت سنگھ اور جو حکومت چل رہی ہے یہ کیا، اگر سیکولرزم نہیں رہے گا تو پھر وہ ہو جائے گا جو کچھ اس زمانے میں تھا. انگریز بہت سمجھدار تھے کہ بالکل نہ چھیڑنا، ابھی دیکھو ان کے اپنے حالات کمزور ہوں تو پھر بات کریں گے. روئی اجازت،
بہت شکریہ سر، 1.5 گھنٹہ ہو گیا،
ہم نے کل کا بھی آپ کا پروگرام ریکارڈ تو ہو گیا تھا.
جی جی وہ انشاءاللہ کل اس کو اسکیجول کریں گے، تو تمام سننے والے جو ہیں کل دو اہم سوال کہ ان کا جواب جو ہے مفتی صاحب نے ریکارڈ کروایا تھا، تو کل منڈے نائٹ کو چلے گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے،
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.